بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ احمدی پور۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے نے اچھے معاہدے کا مطلب بتا دیا۔ پاکستان و افغانستان کے مابین تجارتی اتفاق رائے۔ اور فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے دہلی میں مکمل لاک ڈاؤن کی تیاری کا اعلان۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر سبھی امریکی پابندیوں کے ایک ساتھ خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تہران میں ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ویانہ مذاکرات کے ذریعے ایک اچھے معاہدے تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے خیال میں ایک اچھے معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی عوام پر مسلط کی جانے والی تمام کی تمام پابندیاں یک دم اٹھا لی جائیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور چیف ایٹمی مذاکرات کار علی باخری کنی کے حالیہ دورے یورپ اور اس کے نتائج کے بارے میں فرانس پریس کے نمائندے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بات چیت کا جائزہ مکمل ہو گیا ہے اور 4+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے۔ سعید خطیب زادے نے آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی کے مجوزہ دورے تہران کے بارے میں کہا کہ ویانا میں ہمارا سفارت خانہ عالمی ادارے کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے، اور رافائل گروسی کو تہران کے دورے کی دعوت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی عنقریب ایران کا دورہ کریں گے۔ افغانستان کی عبوری طالبان حکومت اور پاکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاملات پر اتفاق کر لیا ہے۔ موصولہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ عبوری طالبان حکومت کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی نے اپنے دورے اسلام آباد سے کابل واپسی پر بتایا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تجارتی عہدیداروں کے درمیان راہداری اور تجارت کے مسائل اور خاص طور سے دونوں ملکوں کی سرحدی گزرگاہوں سے افغان ٹرکوں کی رفت و آمد کے معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے تحفے میں دی جانے والی 50,000 ٹن گندم پاکستان کے راستے افغانستان منتقل کی جائے گی. عبوری طالبان حکومت کے وزیر تجارت نے یہ بھی بتایا کہ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ وسطی ایشیا کے ملکوں سے گیس اور پیٹرولیم ایندھنوں کی پاکستان منتقلی کے لیے افغانستان راہداری کی سہولت فراہم کرے گا. افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی معاملات شروع سے ہی دونوں ملکوں میں کشیدگی اور اختلافات کا باعث رہے ہیں. افغان تاجروں کا دعویٰ ہے کہ انہیں پاکستان کے راستے سامان تجارت کی منتقلی میں لاتعداد رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگرچہ پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی شریک ہے، لیکن اس کے باوجود تجارتی لین دین کا معاملہ کابل اور اسلام آباد کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے. افغانستان کی دو ہوائی کمپنیوں کو پاکستان کے لیے پرواز بحال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے ملک میں سول ایویشن اتھارٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ افغانستان کی سرکاری فضائی کمپنی آریانا اور کام ایئر کو کابل سے اسلام آباد کے لیے دو طرفہ پروازیں شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. پاکستان کے سول ایویشن سی اے اے حکام کے مطابق آریانا ایئر لائن کو ہفتے میں دو جبکہ کام ایئر کو ہفتے میں 5 پروازوں کی اجازت دی گئی ہے. معاہدے کے مطابق بوئنگ 777 طیارے اور ایئر بس 340 کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد آمد و رفت کی اجازت ہوگی. پاکستانی ذرائع کے مطابق افغانستان نے کابل، مزار شریف اور قندھار سے کراچی کے لیے بھی فلائٹ آپریشن کی اجازت مانگی ہے، جو ابھی زیر غور ہے. ہندوستان نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے بعد سیاحوں کو ملک میں آنے کی اجازت دے دی ہے. حکومت ہندوستان نے دنیا کے 99 ملکوں کے سیاحوں کے لیے مکمل ویکسینیشن کے بعد سیاحتی ویزا جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے. ہندوستان نے سیاحوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہندوستان کا سفر کرنے سے پہلے 2 ہفتے قبل اپنی صحت کی صورتحال کو چیک کریں. ہندوستان میں کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آنے کے باوجود سرحدوں کے دوبارہ کھلنے اور نئی لہر آنے کے خطرے کی بابت تشویش پائی جاتی ہے، اور ہندوستانی حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تیسری لہر کا خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں ہے. ہندوستان کی وزارت صحت نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 125 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. ہندوستانی سپریم کورٹ نے دہلی میں فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو متعلقہ ریاستی حکومتوں کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کر کے ضروری اقدامات کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے. نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ ہندوستانی سپریم کورٹ کے ڈویژن بینچ نے قومی دارالحکومت میں فضائی آلودگی کیس کی سماعت کے دوران دہلی کی ریاستی حکومت پر ایک بار پھر برہمی کا اظہار کیا. رپورٹ کے مطابق پیر کی سماعت کے دوران دہلی کی ریاستی حکومت نے 26 صفحات پر مشتمل حلف نامہ داخل کیا اور آلودگی کم کرنے کے لیے انجام دیے گئے اقدامات کی رپورٹ پیش کی. دہلی کی ریاستی حکومت نے اسی کے ساتھ فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کے لیے اپنی آمادگی کا بھی اعلان کیا. رپورٹ کے مطابق ہندوستانی عدالت عظمیٰ نے دہلی میں فضائی آلودگی بڑھنے کی وجوہات کے بارے میں دہلی حکومت کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فضائی آلودگی کی موجودہ خطرناک سطح کے ذمہ دار کسان نہیں بلکہ صنعتی یونٹ، پاور پلانٹ اور گاڑیاں ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک اور بم دھماکے میں کم سے کم 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ کابل کے مغربی علاقے کے 5ویں سیکورٹی زون میں ہونے والا یہ دھماکہ ایک مقناطیسی بم کے ذریعے کیا گیا. ابتدائی طور پر اس دھماکے میں کم سے کم 2 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. تاحال کسی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. 2 روز قبل بھی مغربی کابل میں ایک مسافر بس کو مقناطیسی بم سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں کم سے کم 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. امریکی چھاونیوں میں مقیم دسیوں ہزار افغان پناہ گزین انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ روزنامہ ہیبگٹس پوسٹ کے مطابق کم سے کم 50,000 افغان پناہ گزینوں کو ویکسینیشن کے باوجود امریکی فوجی چھاونیوں میں انتہائی ناگفتہ بہی حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ بعض پناہ گزینوں نے مذکورہ جریدے کو بتایا ہے کہ سردی کی آمد کے باوجود انہیں گرم کپڑے فراہم نہیں کیے گئے اور یہ کہ ان کمپنیوں میں انہیں سردی کا شدت کا سامنا ہے۔ سعودی اتحاد نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود ایک بار پھر الحدیدہ کے بعض علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جار سعودی اتحاد نے اس حملے میں صوبہ الحدیدہ کے مشرقی حص کے علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ بعض ذرائع نے صوبہ الحدیدہ کے عام شہریوں کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کریں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان کی طالبان حکومت کے وفد کے دورہ اسلام آباد کے نتائج کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں طالبان انتظامیہ کے ایک وفد نے گزشتہ دنوں پاکستان کا دورہ کیا اور وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر اعلی حکام کے ساتھ ملاقات کی۔ کہا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں میں افغانستان کو درپیش مسائل اور ان کے ممکنہ حل کے بارے میں سنجیدہ گفتگو ہوئی، اور خاص طور سے دو طرفہ تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر اتفاق کیا گیا، جس میں ہندوستان سے براہ راست پاکستان 50,000 ٹن گندم کی افغانستان منتقلی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا آیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ عالمی برادری کو جلد یا بدیر طالبان انتظامیہ کو افغان عوام کی نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کرنا پڑے گا۔ مختلف ملکوں سے صلاح و مشورہ اور مغربی ملکوں سے طالبان گروہ کو افغانستان کی حکومت کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی اپیلیں ان کوششوں کا حصہ ہیں جو پاکستان کی جانب سے افغانستان میں طالبان کی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی غرض سے کی جا رہی ہیں۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ طالبان کے ہاتھ مضبوط کر کے جہاں افغانستان میں اپنے دیرینہ حریف ہندوستان کے اثر و رسوخ کا راستہ بند کیا جا سکتا ہے، وہیں تحریک طالبان پاکستان کو بھی لگام دی جا سکتی ہے، جس میں پاکستان میں ایک عرصے سے دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ پاکستانی حکام نے گزشتہ دنوں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات اور عام معافی دینے کا عندیہ بھی دیا تھا، جس پر اس ملک کے سیاسی اور عوامی حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ پاکستانی حکام کے بعد اب طالبان انتظامیہ کے وزیر داخلہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ حکومت پاکستان اور پاکستانی طالبان یا ٹی ٹی پی کے درمیان امن مذاکرات میں ثالثی کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی اور حکومت پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کے بارے میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور وہ اس معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پاکستان کے صحافتی حلقوں میں بھی افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان امن مذاکرات کے حوالے سے بعض خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار امتیاز عالم نے اپنے تازہ کالم میں افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں بعض خدشات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حکومت پاکستان اب ٹی ٹی پی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے جا رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ افغانستان کے ابھرتے ہوئے تضاد اور بحران کا سب سے بدترین اثر پاکستان پر ہونے جا رہا ہے، لیکن پاکستانی انتظامیہ افغان طالبان کے سامنے ہی نہیں بچھی جا رہی ہے بلکہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ہندوستان جو افغانستان کی سیاسی تبدیلیوں اور طالبان کے برسر اقدار آنے کو پاکستان کے لیے ترپ کا پتہ سمجھتا ہے، انسان دوستانہ امداد کی فراہمی کے ذریعے افغانستان میں پاکستان کی والادستی اور اثر و رسوخ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے لیے 50,000 ٹن گندم دینے کا اعلان کیا ہے۔
ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی صاحب، اور اسلام آباد سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے نوید حیدر تقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم طالبان وفد کے دورے پاکستان کی طرف آئیں، افغانستان میں اس وقت جو معاشی اور اقتصادی بحران پایا جاتا ہے اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ افغانستان ایک انتہائی دردناک انسانی المیے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہم جاننا چاہیں گے، اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرافت صاحب، آپ نے یہ سوال تقریباً کچھ ہفتے پہلے بھی جب ہم افغانستان کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے اور وہ چیلنجز کے جو افغانستان کے عوام کو طالبان کے عبوری حکومت سنبھالنے کے بعد سے درپیش رہے ہیں، ابھی تک اس کے اندر کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ جس میں یہ سمجھا جائے کہ مسائل جو ہیں وہ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بحران جو ہے وہ اپنی سنگینی کا پتہ دے رہا ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک جو ہے وہ اس حوالے سے مختلف، مثلاً کوئی آن لائن، کوئی مثلاً ساتھ بیٹھ کر سر جوڑ کر جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن افغانستان کے اندر جو انسانی المیہ ہے، غذائی قلت کا جو سامنا ہے، ایندھن کی قلت کا سامنا ہے، اسی طریقے سے جو وہاں کے عوام ہیں اس وقت شدید ترین جو ہے پریشانی میں مبتلا ہیں، اور اس کا اظہار ہم اپنے اکثر پروگراموں میں کر چکے ہیں، اور جو تازہ ترین صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ غذائی قلت کا شدید قسم کا بحران جو ہے وہ دہلیز پر افغانستان کی پہنچ چکا ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جس کا ذکر آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی کیا کہ پاکستان نے ہندوستان سے گندم کی ایک کھیپ جو ہے وہ جانے کی اجازت دی ہے انسان دوستانہ بنیادوں کے اوپر، اور طالبان کو جہاں سے بھی جس طریقے سے بھی مثلا انسان دوستانہ امداد کی فراہمی کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اس کو قبول کر رہا ہے، لیکن وقت جو ہے وہ عمل کا ہے۔ لیکن دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ جو ممالک بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے ان سب نے اس وقت جو ہے افغانستان کے عوام جو ہے ان سے پیٹ جو ہے وہ اپنی موڑ لی ہے، اور وہ مدد اور کمک جو حقیقی بنیادوں پر کرنی چاہیے تھی اس سے دریغ کر رہے ہیں، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے اس نے جب سے افغانستان کا بحران شروع ہوا امداد جو ہے وہ کر رہا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ایندھن کی فراہمی ہے، اسی طریقے سے غذائی اشیاء کی جو دوائیں ہیں جو چل رہا ہے، لیکن بہرحال صورتحال جو ہے وہ افسوسناک ہے۔
فوزیہ شاہد سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے، سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں فوزیہ۔ یہ بتائیے کہ یہ 3-4 مہینے کے اندر جو افغانستان کی صورتحال ہے، یہ 3-4 مہینے کے اندر اتنی تیزی سے کیسے تبدیل ہو گئی کہ عالمی تنظیمیں، جو امدادی ادارے ہیں، یونیسیف، حتی اقوام متحدہ بھی بار بار یہ اعلان کر رہا ہے کہ افغانستان بہت تیزی کے ساتھ تاریخ کے بدترین انسانی المیے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ پہلے بھی یہی صورتحال تھی اور اس کی خبریں باہر نہیں آتی تھیں، یا 3-4 مہینے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ یہ صورتحال جو ہے وہ اس نہج پر آگے بڑھی ہے اور موجودہ مرحلے میں پہنچی ہے؟
بہت شکریہ۔ دیکھیے، جب افغانستان کی بات کرتے ہیں، وہاں دو اس وقت جو ہے وہ بہت شدید قسم کی صورت وہ ہیں جن کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. ایک تو وہاں موسم کی شدت جو اس وقت آ گئی ہے اور افغانستان میں یقیناً بہت سردی ہوتی ہے اور آنے والے وقت میں مزید اس میں شدت آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی جو تجارت تھی وہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہی تھی افغانستان کی جو طویل عرصے سے بند ہے ابھی, اور وہ ٹرانزٹ ٹریڈ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے تھرو ہوتی رہی ہے اور خوراک چونکہ وہاں زیادہ وہ پیدا نہیں کرتے تو زیادہ تر خوراک کی جو ضرورت تھی وہ دوسرے ممالک سے ہی پوری ہو رہی تھی اور وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے ہو رہی تھی. ابھی جب یہ طالبان کی گورنمنٹ آئی اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ طالبان کی حکومت جس طرح اس نے آپ اس کو قبضہ کہیے یا جس طرح انہوں نے وہاں اقتدار عبوری اقتدار سنبھالا ہے وہ ابھی تک دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا, کیونکہ جو مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہو رہے تھے یا جب امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں تھوڑا سا نیٹو ممالک کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. صرف اکیلا امریکہ نہیں ہے کہ اس کی ہم بات کریں, تمام جو نیٹو ممالک تھے وہ اس میں شامل تھے اور ان کا ایک طویل عرصہ وہاں رہنے کے بعد افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے ان پہ کسی طرح کا بھی اعتماد نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان اپنا اعتماد حاصل بھی نہیں کر سکے, اعتماد جما بھی نہیں سکے, دنیا کو ایک باور بھی نہیں کرا سکے کہ وہ ایک جو موجودہ دور کے ایک کوئی ملک ہے اس میں وہ اقتدار میں آئے ہیں. اب موجودہ دور کے تقاضے بہت ہوتے ہیں, اس میں آپ کے ہمسایہ ممالک کے بھی تقاضے ہیں, اس میں امن و امان کے بھی ہیں, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ ان کے وہاں بینک بھی بند ہیں, پیسے نکلوانے کے لیے بہت لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ جو ہے شائع خرد و نوش جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, بہت سنگین قسم کی صورت حال ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس وقت جب بات کر رہے ہیں تو یقیناً دیکھیں جہاں تک طالبان کی حکومت ہے شاید ذاتی طور پہ میں خود کبھی بھی اس کی حامی نہیں ہو سکتی, اور لیکن یہ ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہاں کے عوام 40-42 برسوں سے, یہ صرف آج کی بات نہیں ہے, 1979 سے جس طرح کی وہ صورتحال سے دو چار ہیں, مستقل جنگ کی صورتحال سے, وہاں ان کی دو نسلیں جو ہیں وہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ افغانستان کے کس طرح کے شہری ہیں, وہ کیا پاکستان کے شہری ہیں, کیا وہ ایران کے شہری ہیں, ایران میں ان کا کیا سٹیٹس ہے, پاکستان میں کیا سٹیٹس ہے, اور وہاں جو لوگ بھی ہیں جو افغانستان میں ہیں وہ بھی اب ایک غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ صرف اگر وہاں افغانستان کی بات کی جائے, نیم کرنے کے بارے میں میں بالکل اس میں ایک الگ بھی رائے رکھ سکتی ہوں اور میں اس میں بہت سی اس میں گہرائی ہیں جس کو علیحدہ دیکھا جا سکتا ہے, لیکن جہاں انسانی تقاضے ہیں اس کی کوئی ایک راہ ہے, اس کے کوئی دوسرے راستے نہیں ہیں, اس کے لیے تمام علاقے کے ممالک کو میرا خیال ہے کہ مزید آگے بڑھنا ہوگا, اور چاہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے روس اور چین کی جانب سے بڑے پازیٹیو جو ہے ہمیں انڈیکیشنز ملی تھی, بہت سے اشارے ہمیں ملے تھے, لیکن اس طرح کے اشارے تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں. ابھی اس وقت بہت قوت کے ساتھ تمام علاقے کے ممالک کو میرے خیال میں آگے بڑھنا پڑے گا, جس طرح ایران کی جانب سے ادویات کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ وہاں کئی بیماریاں پھوٹ چکی ہیں, بہت زیادہ جو ہے خاص طور پہ جو موسمی بیماری ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی بھی ادویات نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت باقی تمام پہلوؤں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے عالمی برادری کو خاص طور پہ جو انسانی حقوق تنظیمیں ہیں جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کو تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا, اور علاقے کے تمام ممالک کو اس میں اپنا کہیں نہ کہیں کردار ادا کرنا ہوگا.
بہت بہت شکریہ. یقیناً جی, اسی کے ساتھ پروگرام ہمارا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
جی, تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا جو نکلے تھے گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے سے سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ سفر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے دل کا عجب حال ہے یہ جب سے سنا ہے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کی رحلت کی مناسبت سے پروگرام صبح امید اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے اور پھر آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے سامعین فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے اور قم ہمارا چھوٹا کوفہ ہے جان لو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے 3 دروازے قم کی جانب کھلتے ہیں دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین، تاریخ دوسری فاطمہ کا انتظار کر رہی تھی. انتظار کی گھڑیاں گزر جاتی ہیں اور خانہ خورشید امامت بھینی بھینی خوشبوؤں سے بھر جاتا ہے. مدینے کی فضاؤں پر معطر فضا چھا جاتی ہے اور کوثر سیدہ کی ولادت کے موقع پر وہی چشمہ کوثر پھوٹنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی زیارت کو کوثر مدینہ کی گمشدہ کی زیارت کے ہم رتبہ قرار دیا گیا ہے. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ایسے خاندان میں پرورش پائی جو علم و تقویٰ اور اخلاقی فضائل کا سرچشمہ تھا. آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی سرپرستی اور تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا. حضرت امام رضا علیہ السلام کی خصوصی توجہات کی وجہ سے ساتویں امام کی تمام اولادیں اعلیٰ علمی اور معنوی مراتب پر فائز ہوئے اور اپنے علم و معرفت کی وجہ سے بہت زیادہ معروف و مشہور ہو گئے. سامعین، مشہور مورخ ابن سباق ملکی کہتے ہیں، ابو الحسن موسیٰ المعروف بکاظم علیہ السلام کے ہر فرزند کی اپنی ایک خاص اور مشہور فضیلت ہے. اس میں شک نہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزندوں میں حضرت علی رضا علیہ السلام کے بعد علمی اور اخلاقی حوالے سے حضرت سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا علمی اور اخلاقی مقام سب سے بلند تھا، اور یہ عظیم مقام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اسماء اور القاب اور ان کے بارے میں ائمہ کی زبان مبارک سے بیان ہونے والی تعریف و توصیفات سے واضح اور آشکار ہے. اور اس حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا بھی ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح عالمہ غیر معلمہ ہیں. حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا فضائل و مراتب اور مقامات عالیہ کا مظہر ہیں. معصومین علیہم السلام کی روایات آپ کے لیے نہایت افضل اور بلند مقامات و مراتب کی دلیل ہیں. سامعین، قاضی نور اللہ شوشتری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جان لو کہ خدا کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے. جان لو کہ قم ہمارا چھوٹا کوفہ ہے، اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے تین دروازے قم کی جانب کھلتے ہیں. میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ ہے قم میں رحلت فرمائیں گی، جن کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں وارد ہوں گے. حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا عالم تشیع کی نہایت گران قدر اور والا مقام خاتون ہیں. روایت میں آیا ہے کہ ایک روز شیعان محمد و آل محمد کا ایک گروہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مدینہ منورہ مشرف ہوا. چونکہ امام علیہ السلام سفر پر تشریف لے گئے تھے اور یہ لوگ آپ سے سوالات پوچھنے آئے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے سوالات حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے سپورٹ کر دیے جو ابھی کم سن تھی. یہ لوگ دوسرے روز پھر امام علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوئے، مگر امام علیہ السلام ابھی سفر سے واپس نہیں لوٹے تھے. چنانچہ انہوں نے اپنے سوالات واپس مانگے، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ سیدہ معصومہ نے ان کے جوابات بھی تحریر کر رکھے تھے. جب ان لوگوں نے اپنے سوالات کے جوابات کا مشاہدہ کیا تو بہت خوش ہوئے اور نہایت تشکر اور امتنان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. اتفاق سے راستے میں ہی ان کی ملاقات فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہو گئی، اور انہوں نے اپنا ماجرا امام علیہ السلام کو کہہ سنایا. امام علیہ السلام نے سوالات اور جوابات کا مطالعہ کیا اور فرمایا، اس کا باپ اس پر فدا ہو، اس کا باپ اس پر فدا ہو، اس کا باپ اس پر فدا ہو. سامعین، فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام قوم کے تقدس کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہے قم میں رحلت فرمائیں گی، جن کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں وارد ہوں گے. راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے بہت پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی تھی. یہ حدیث قم کے تقدس کا پتہ دیتی ہے اور قم کی شرافت و تقدس کے راز سے پردہ اٹھاتی ہے, اور یہ کہ اس شہر کا اتنا تقدس اور شرف جو روایات سے ثابت ہے, ریحانہ رسول کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک کی وجہ سے ہیں, جنہوں نے اس سرزمین پر شہادت پا کر اس کی خاک کو حور و ملائکہ کی آنکھوں کا سرما بنا دیا. فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے مجبوراً شہر مرو سفر کرنے کے ایک سال بعد سن 200 ہجری قمری میں آپ اپنے بھائیوں کے ہمراہ بھائی کے دیدار اور اپنے امام زمانہ سے تجدید عہد کے قصد سے عازم سفر ہوئیں. راستے میں ساوا پہنچی, مگر چونکہ وہاں کے لوگ اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے, لہٰذا انہوں نے حکومتی کارندوں کے ساتھ مل کر آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا اور جنگ چھیڑ دی, جس کے نتیجے میں قافلے میں بہت سارے افراد شہید ہو گئے اور آپ غم و عالم کی شدت سے بیمار ہو گئیں. جبکہ ایک روایت کے مطابق ساوا میں ایک عورت نے آپ کو مسموم کر دیا تھا, جس کی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئیں اور محسوس کیا کہ آپ خراسان نہ جا سکیں گی اور زیادہ دنوں تک زندہ بھی نہیں رہ پائیں گی. چنانچہ آپ نے فرمایا, یہاں سے قم کتنی دور ہے, مجھے شہر قم لے چلو, کیونکہ میں نے اپنے بابا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے. پھر آپ وہاں سے قم کے لیے روانہ ہو گئی. سامعین, دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا اس قافلے سے نبرد آزما ہونا اور بعض حضرات کا جام شہادت نوش فرمانا اور وہ دیگر نامساعد حالات, ایسے میں حضرت کا حالت مرض میں وہاں سے سفر کرنا, ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول کرنا بعید نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا عباسی جلادوں کے حکم پر مسموم کی گئی تھی. ادھر بزرگان قوم جب اس مسرت بخش خبر سے مطلع ہوئے تو حضرت کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے. موسیٰ ابن خزرج نے اونٹ کی زمام ہاتھوں میں سنبھالی اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اہل قوم کے عشق اہل بیت سے لبریز سمندر کے درمیان وارد ہوئیں اور جناب موسیٰ ابن خزرج کے ذاتی مکان میں نزول اجلال فرمایا. کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے 17 دن اس شہر امامت و ولایت میں گزارے. آپ مسلسل مشغول عبادت رہیں اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتی رہیں. اس طرح اپنی زندگی کے آخری ایام بھی خضوع و خشوع الہی کے ساتھ بسر فرمائیں. آخر کار وہ ذوق و شوق, نیز وہ تمام خوشیاں جو کوکب ولایت کے آنے اور دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت سے اہل قم کو میسر ہوئی تھی, یکایک نجمہ عصمت و طہارت کے غروب سے حزن و اندو کے سمندر میں ڈوب گئی. لغا اللہ کے لیے بے قرار روح قفس خاکی سے وسوئے افلاک پرواز کر گئی. آپ نے دعوت حق کو لبیک کہی اور عاشقان امامت و ولایت عزادار ہو گئے. سلام ہو اسلام کی اس عظیم المرتبت خاتون پر روز طلوع سے لے کر لمحہ غروب تک. سلام و درود ہو معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی روح تابناک پر, جن کے حرم منور نے قم کی ریگستانی سرزمین کو نورانیت بخشی. سلام ہو دنیا کی خواتین کی سیدہ, مہر و محبت کے پیامبروں کی لاڈلی اور دختر سرداران جوانان جنت پر. معصومہ قوم روز قیامت ہماری شفاعت فرمائیے گا, کیونکہ آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں خاص مقام و منزلت کی مالک ہیں. اور سامعین, اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترم جناب سفیر احمد شہر اعظم گڑھ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات قابل سماعت ہے, اگر وقت کی کمی کی بنا پر نشریات نہ بھی سن پاؤں تو آرکائیو کے ذریعے سن لیتا ہوں. ویب سائٹ نہایت ہی بہترین انداز میں اپ ڈیٹ کی جا رہی ہیں, تمام پروگرام معلوماتی اور معیاری ہیں. ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. صبح امید بھی معلوماتی پروگرام ہے. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو بہترین انداز میں پروگرام مرتب کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 آبان، 10 ربیع الثانی اور 16 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس ربیع الثانی سن 201 ہجری قمری کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے، جو برصغیر کے لوگوں میں معصومہ قوم کے لقب سے مشہور ہے، وفات پائی۔ آپ کی ولادت سن 173 ہجری قمری میں مدینہ میں ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ایک متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کا شمار اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند مرتبہ خواتین میں ہوتا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حضرت امام رضا علیہ السلام کے خراسان آنے کے 1 سال بعد ان سے ملاقات کی خاطر مدینے سے خراسان کا سفر کیا، لیکن سفر کے دوران علالت کی وجہ سے شہر قم میں قیام پذیر ہوئیں، جہاں 17 دن کے قیام کے بعد علالت کے باعث یا بعض روایات کے مطابق دشمنوں کی طرف سے کھانے میں زہر دینے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ کو قم میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا روزہ آج بھی مرجع خلائق ہے، جہاں ہر خاص و عام حاضری دیتا ہے۔ آپ کے روزے کے نزدیک عالم اسلام کی عظیم ترین دینی درسگاہ قائم ہے، ایسی درسگاہ جو علمی اور دینی اہداف کے علاوہ استقامت، پائیداری اور اسلامی قیام کے مرکز کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ سولہ نومبر سن 1643 عیسوی کو معروف فرانسیسی مستشرق اور فلسفی جان شارڈن پیرس میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ وہ 22 سال کی عمر میں اپنے پہلے سفر پر نکلے، اور اس 6 سالہ سفر میں وہ سب سے زیادہ ایران سے متاثر ہوئے۔ جان شارڈن نے اپنا دوسرا سفر 17 اگست سن 1671 عیسوی کو شروع کیا، اور لسکو نامی ایک تاجر خاتون اس سفر میں ان کی ہم سفر تھی، لیکن جارجیا میں ان دونوں کا پیسہ اور سب سامان لوٹ لیا گیا، اور وہاں سے انہوں نے ایران کے معروف شہر اصفہان کا رخ کیا۔ وہ سن 1673 عیسوی کے موسم گرما میں اصفہان پہنچے، اور 4 سال اصفہان میں انہوں نے قیام کیا۔ ایران میں بادشاہ وقت شاہ عباس دوم نے ان کو تاجر شاہ کا لقب دیا۔ جان شارڈن ہندوستان بھی گئے اور 2 سال وہاں قیام کیا تھا۔ ایران کے سفر کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب سفرنامہ شارڈن لکھی، جو ایران سے متعلق بہت سے یورپیوں کی معلومات کا سبب بنی۔ پچیس آبان سن 1293 ہجری شمسی کو ایران کے ایک حریت پسند آئینی حکومت کی تحریک کے مجاہد اور سردار ملی کے لقب سے مشہور ستار خان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے آذربائیجان کے علاقے میں آئینی تحریک کی قیادت کی، اور سلسلہ قاجاریہ کے ایک ظالم بادشاہ محمد علی شاہ کے خلاف جنگ کی۔ ستار خان تہران فتح ہونے اور محمد علی شاہ کے برطرف ہونے کے بعد لوگوں کی درخواست پر تہران آ گئے. یہاں پہنچنے پر ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا. ستار خان کے تہران میں داخل ہوتے ہی آمریت اور سامراج کے زر خرید غلاموں نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت شروع کر دی اور ان پر ملک میں افراتفری پھیلانے کا الزام لگایا. تھوڑے عرصے بعد سرکاری ایجنٹوں اور حریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں جن میں بہت سے حریت پسند مارے گئے. ستار خان بھی شدید زخمی ہوئے اور 4 سال بعد انہی زخموں کے باعث چل بسے. دس ربیع الثانی سن 1330 ہجری قمری کو جارے روس کے فوجیوں نے مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر گولہ باری کی. روسی فوجیوں کے اس نفرت انگیز اور وحشیانہ اقدام کے نتیجے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور قیمتی اشیاء کو لوٹ لیا گیا. واضح رہے کہ اس وحشیانہ حملے میں مشہد مقدس کے متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے. پچیس آوان سن 1377 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی فلسفی اور مفکر علامہ محمد تقی جعفری نے وفات پائی. وہ سن 1304 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے ہی ان کے استعداد اور صلاحیت نمایاں تھی لیکن غربت کی وجہ سے ان کو مدرسے کی تعلیم بیچ میں ہی چھوڑ کر کام کرنا پڑا. البتہ فارغ وقت سے وہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے استفادہ کرتے تھے. علامہ تقی جعفری 15 سال کی عمر میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے تہران آ گئے اور مزید تعلیم کے لیے 3 سال کے بعد تہران سے قوم اور پھر عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے. انہوں نے نوجوانی سے ہی تدریس اور تصنیف کا آغاز کر دیا تھا اور 1336 ہجری شمسی میں ایران واپسی کے بعد سنجیدگی سے اس سلسلے کو جاری رکھا. علامہ تقی جعفری کو مغربی فلسفیوں کے نظریات سے بھی اچھی طرح واقفیت تھی اور ان پر تنقید بھی کیا کرتے تھے، نیز بعض اوقات ان سے مباحثہ بھی کرتے تھے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں 27 جلدوں پر مشتمل کتاب ترجمہ و تفسیر نہج البلاغہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا. وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون. واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. واجعلنی من اولیائک فإن اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اللهم اصلح لی دینی فإنه عصمة امری وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Oh,